الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أئمة أربعة اور ان کی فقہ پر محاضرات کے اس سلسلے میں اب امام شافعی اور ان کی فقہ زیر بحث ہے. میں نے اس سلسلے کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب سعودی اختیار کر لی گئی ہے. سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ پر میں نے یہاں گفتگو کی اور اب اسی ترتیب سے امام شافعی پر میں گفتگو کر رہا ہوں. امام شافعی ائمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامذہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے بلکہ خود ان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں. امام موصوف کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی ہے. یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رحلت فرما گئے. اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی. امام کی پیدائش کا مقام کون سا ہے اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے. ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ صحیح تر الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش یمن میں ہوئی ہے. بہت سے لوگوں نے اس میں جمع و تطبیق کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی، لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے. امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں. ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں. بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ عز سے تھی. چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا. والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے اعزاء سے متعارف ہو جائے لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی. تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو 2 کی عمر میں مکہ لے کر گئی ہیں. وہاں کچھ اعزاء اقربا سے ملنے کے بعد واپس آ گئیں. پھر وہ اپنے مقام ولادت ہی پر رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے 10 کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے. در حقیقت ان کا ام القرا میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا. وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہے. اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا، اپنے آپ کو قبیلہ حزیل سے متعلق کر لیا۔ یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افسا قبائل میں شمار ہوتا تھا، امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے، جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا اسی کے فن میں بھی بہت مشاق ہو گئے، اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی۔ پھر وہ مکہ میں آئے، اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی، لوگ ان کو امام دارالحجرہ کہتے تھے، اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی موطأ فراہم کی، اس کا مطالعہ کیا، اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری موطأ حفظ کر لی۔ اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکیں۔ ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ خط لے کر مکہ پہنچے، انہوں نے مدینہ پہنچے، انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا صاحبزادے، امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخیریت واپسی نہیں ہوئی، اس لیے میرے لیے تو مدینے سے مکہ تک گھسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز تر ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں۔ بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے، خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے، اندر پیغام بھجوایا، ایک حبشی لونڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا، تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے، میں جواب بھجوا دوں گا، اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہی لونڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی، اس پہ جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے وہاں رکھی، پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کے والی کے ساتھ بات کی، انہوں نے خط پیش کر دیا۔ خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لیے سفارش تلاش کرتے ہیں۔ تو امام شافعی نے خود آگے بڑھ کر بہت ادب کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں، چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے حسب روایت یہ پوچھا کہ قرات موطأ کی تم کرو گے؟ بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا، تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا، تب موطأ کی قرات ان کے سامنے میں نے ہی کی۔ امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقی تو خیر تھے ہی اور اصول فقہ کے تو اس امت میں یوں سمجھ لیجئے کہ بانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے، اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آ کر کہتے کہ ہمیں قرآن سنائیے. چنانچہ وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا کہ لوگ روتے, اللہ کو یاد کرتے, اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام قرآن پڑھتے رہیں اور وہ ان سے یہ سنتے رہیں. ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بعد کی زندگی میں بھی بہت نمایاں ہوئی جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا. بڑے بڑے اہم موقعوں پر وہ اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے. اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی, چنانچہ وہ بہت شفقت سے ان کو پڑھاتے رہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ 179 میں جب تک امام مالک کا انتقال نہیں ہو گیا, امام شافعی ان کے دامن سے وابستہ رہے. اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام شافعی کی فقہ کے مطالعے ہی کے لیے خاص کیے رکھا ہے. امام مالک کے انتقال کے بعد, البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں, تو یمن کے والی نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا. یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی ہے. چنانچہ والی کے ساتھ وہ یمن منتقل ہو گئے. وہاں پہلے تو وہ سیکرٹری کی حیثیت ہی سے خدمات انجام دیتے رہے, اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا. اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فی الواقع کے عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے. ہر شخص یہ باندھتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے راشدہ خلافت کی یاد تازہ کر دی. یہ چیز بالبدات واضح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے نظام میں حسد و رشک کا باعث بن جاتی ہے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہوا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں عباسیوں کے خلاف علویوں کی شورشیں عام ہو رہی تھی. امام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ بہت غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور اس محبت کا برملا اظہار بھی کر دیتے تھے. ان کا مشہور شعر ہے کہ ان کانا رفزن حب و آل محمدی فلیشد السقلان انی رافضی. اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفض ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافضی ہوں. اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا. چنانچہ یہ فتنہ برپا ہوا اور والی یمن نے ہارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوار سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناک یہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے. چنانچہ وہ 9 آدمیوں کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں بھیجے گئے اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے اس بچھونے پر بٹھا دیا گیا جہاں عام طور پر جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے تھے. اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی. انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس کو اپنا غلام کہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بدی بات ہے کہ جو اس کو اپنا بھائی کہے گا. تو انہوں نے کہا پھر عباسی تو ہم کو بھائی کہتے ہیں لیکن علوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. یہ ایک توریہ کی نوعیت کا لطیفہ تھا. اس کے نتیجے میں ہارون رشید کچھ سوچنے پر مجبور ہوا. اتنے میں امام محمد بھی اسی مجلس میں آ گئے. امام محمد کا بہت غیر معمولی اثر تھا تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جانب توجہ کی ہے کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمک ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے اس امت کو محرومی کی سفارش کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہیں, ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے, یہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں عفو درگزر سے کام لیا جائے. چنانچہ یہ کم و بیش متفق علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت و تبائی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نہ صرف یہ کہ سرخرو کیا بلکہ ان کی جان بھی بچ گئی. اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبہ ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے. چنانچہ انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں دے دیا. امام موصوف ان کو لے کر چلے گئے. اس وقت تو تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہارون کا منشا بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد ہی کی تولیت میں رہیں, اس سے ان کے بارے میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل لیا. یعنی اب وہ ایک طالب علم تھے, اسی طرح کے طالب علم جیسے وہ امام مالک کی خدمت میں ہوا کرتے تھے, امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے. اگرچہ اس کی مدت کا تعین مشکل ہے, لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ 2-2.5 سال تو بہرحال وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں. اس سے زیادہ بھی عرصے کی روایات موجود ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لا دوں تو وہ ایک بار شتر ہو جائے گا. فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ اب مکہ واپس جائیں. جب وہ امام محمد کے سپرد کیے گئے, اس وقت ان کی عمر کوئی 34 سال کے قریب تھی, اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے. حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن چکے تھے, اس تعبیر کی حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے جب یہ اور حدیث سے مسئلے کے استنباط کے معاملے میں بھی کچھ بہت فیاض واقع نہیں ہوئے ہیں. اس طرح کے معاملات میں یہ روایت کے بجائے رائے کو یا اجتہاد کو ترجیح دیتے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائے جس میں زحف کے بہت امکانات ہیں. اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لینے کے بجائے آدمی رائے اور اجتہاد پر انحصار کر لے. رائے اور اجتہاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی, اور دلیل بیان کی جائے گی تو کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر لے گا, لیکن اگر اس کی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی روایت پر رکھ دی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے. اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نقطہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا, وہ حدیث کی روایت میں تو بہت فیاض اور فراخ تھے. یہاں تک کہ امام مالک کی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل روایتوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں, لیکن رائے اور اجتہاد کے معاملے بہت محتاط تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر قرار دیا جائے. میں اس وقت دونوں میں صحت و عدم صحت کے پہلو سے کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل الرائے یا اہل الحدیث ہونے کا اس زمانے میں مطلب کیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کو اہل الرائے کہا جاتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے, یہ چیز نہیں تھی, بلکہ وہ اس معاملے میں محتاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے. اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے, اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برخلاف تھا. بس اتنا فرق تھا ان لوگوں کے درمیان. چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے, اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح جان لیے جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کی سعی کی جاتی ہے. امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا تعلق ہمیشہ غیر معمولی ادب و احترام کر رہا ہے. یہ معلوم ہے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ ایک استادی کی حیثیت سے ان کا ذکر کرتے, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو سوء ادب قرار دیا جا سکے. بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے, جب کبھی کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ زیر بحث آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے, لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناگواری کبھی نہیں دیکھی. وہ اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ مؤدب تھے کہ اپنے اختلافات بالعموم امام محمد کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام محمد درس سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو وہ ان کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے، اپنی رائے بھی بیان کرتے رہتے۔ اس کی اطلاع امام محمد کو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے، اگر تمہاری کوئی رائے میری رائے کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گفتگو کرو۔ چنانچہ شاہد و یمین پر جو مشہور مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ پھر امام محمد ہی کے اصرار پر ہوا۔ مناظرے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ مرغوں کی پالی کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ مناظرے کا مطلب یہ تھا کہ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں۔ ان دلائل میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نقطۂ نظر دونوں کا کیا ہے، یہ بھی لازم نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مان لیں۔ چنانچہ اس مناظرے میں بھی یہ تو نہیں ہوا کہ امام شافعی نے امام محمد کی رائے قبول کر لی ہو یا امام محمد نے امام شافعی کی رائے قبول کر لی ہو، لیکن ہمارے پاس چونکہ احناف کی اس معاملے میں کوئی روایت نہیں ہے، شوافع کی روایت موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا پلڑا بھاری رہا۔ روایت چونکہ انہی کی ہے اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت کیا تھی، اس لیے کہ اس طرح کی گفتگو میں عام طور پر معتقدین یا کسی نقطہ نظر کے حاملین اس طرح کا تبصرہ کر ہی دیا کرتے ہیں، اصل میں معاملہ کیا ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا۔ شاہد و یمین کے اس مسئلے کے بارے میں بھی بہت مختصر سی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ مدعی دو گواہ پیش کرے، اس میں امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایک گواہ اور ساتھ قسم بھی مدعی سے لے لی جاتی ہے تو اس بات مقدمہ کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے۔ بہت مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت سے اور مباحث بھی ہیں۔ اس کے برعکس امام محمد اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے تھے اور احناف نہیں مانتے ہیں، تو اس پر ان کے مابین مناظرہ ہوا۔ بہرحال یہ عرصہ تحصیل علم میں بسر کرنے کے بعد وہ بغداد سے مکہ واپس چلے گئے، اور وہاں پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کم و بیش 9 سال تک رہے ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام ابن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی، امام ابن حنبل ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توصیف کی۔ ان کے علم کا اس زمانے میں سب لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر تھا، ان کی ذہانت اور تبائی سے سب لوگ بہت متاثر تھے۔ امام احمد بن حنبل کو کسی نے کہا کہ تم بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کوئی روایت نہ تلاش کر سکوں لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ تبصرہ انہوں نے بھی کیا، ان کی فقاہت اور امام شافعی کی ذہانت یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے انہوں نے بھی یہ پسند فرمایا کہ وہ استفادہ کریں۔ مکے کے اس قیام کے دوران میں ان کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں، کیونکہ یہی ام القرا ابن عباس کا مرکز رہا ہے، یہیں پر وہ تفسیر کے درس دیتے رہے ہیں اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ان کے فتاوی بھی زیادہ تر معروف تھے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فقہ اور ان کے علم کے بھی وہ یہاں جامع ہوئے۔ یہی امام شافعی نے پھر اصول فقہ پر سوچنا شروع کیا ہے، یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتاوی دیتے ہیں اور یہ جو ہم آراء قائم کرتے ہیں یہ کن قواعد پر مبنی ہے۔ چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہیں شروع ہو گئی تھی۔ اسی 9 سال کے عرصے میں اب امام شافعی ایک مفتی اور فقیہ سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فروع سے اب زیادہ تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ حقائق کو ان کے اصولوں پر اور ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ زمانہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوی سے بہت حد تک الگ بھی کر لیا تھا۔ وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، نسخ کیا ہوتا ہے، یہ اصطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے استعمال کرنی شروع کی۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تبصرہ کیا کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب، سنت، نسخ، عام، خاص یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن امام شافعی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی۔ ہر رسالہ کا ابتدائی مسودہ انہوں نے یہیں تیار کر لیا ہے۔ اس زمانے میں عام طور پر علماء جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کی روایت شروع ہو جاتی تھی، اگرچہ امام شافعی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ لہذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخے ہیں کہ حجازی نسخہ اور ہوگا اور عراقی نسخہ اور ہوگا اور مصری نسخہ اور ہوگا۔ وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں، اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری وہ آراء جو فلاں علاقے میں شائع و ضائع ہیں उनके बारे में कोई आदमी खामखा मुझ पर हुज्जत कायम ना करे। बहरहाल उन्होंने उसूल फिका के मनाजिल यहाँ तय किए और रिसाला की तदवीन उन्होंने शुरू की। फिर उसके बाद वो दूसरी मर्तबा 195 हिजरी में बगदाद आए हैं। यहाँ उनका क्याम इस दौरे में एक मास से ज्यादा नहीं रहा। मालूम यह होता है कि इरादा तो गालिबन ज्यादा क्याम का था, लेकिन उन्होंने देखा कि हारून दुनिया से रुख्सत हो चुका है और मामून की हुकूमत में मोतजला को और बाज अहले फारिस को इतना गलबा है कि इसमें अब किसी इस तरह के मुहक्किक के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे इस एक माह के बाद उन्होंने मिस्र जाने का इरादा कर लिया। इस एक माह के अरसे में जब वो बगदाद में मुकीम रहे तो एक खलकत उनका इलम हासिल करने के लिए उनके ऊपर टूटी पड़ती थी। लोगों ने पहली मर्तबा जब ये देखा कि एक इमाम कुल्लियात का इलम लेकर आया है और ऐसी नई बातें कर रहा है कि जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई थी, तो वो उनसे तहसील इलम के लिए उनके गिर जमा होने लगे। ताहम इमाम ने यही फैसला किया कि वो मिस्र चले जाए। जब वो मिस्र जा रहे थे तो उस वक्त उनके सामने ये वाजे नहीं था कि वहां उनके उनको क्या हालात पेश आएंगे। चुनाचे उनका एक मशहूर कसीदा भी है, कभी कभी शेर भी कहते थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं मैदानों और घासों घास घाटियों को कता करता हुआ मिस्र जा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि वहाँ फौज और कामरानी मेरा इंतजार कर रही है या कब्र की कश मुझे वहाँ लिए चली जा रही है। इन जज्बात के साथ वो मिस्र चले गए और मिस्र जाने के बाद फिर वो वहीं वफात पा गए। यानी दोनों ही बातें हुई, वो मिस्र गए तो फौज और कामरानी ने भी उनके कदम चूमे, वहाँ उनकी बड़ी कदर अफजाई की गई और बैतुल माल में जो ज़वील क़ुरबा का हिस्सा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत की वजह से वो उनको दिया गया और उसके नतीजे में उनके माशी हालात बहुत अच्छे हो गए। वफात भी उनकी वहीं हुई। रजब 204 में वो वहाँ 54 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। ये मुख्तसर तौर पर इमाम शाफई के हालात का खुलासा है। इमाम शाफई ने ये 54 साल जो कोई बहुत ज्यादा मुद्दत नहीं है, ये वाकया है कि सरतसर तहसील इल्म में बसर किए हैं। उनकी अपनी किताबें कौन कौन सी हैं ये एक मतनाजफी मसला है। उनकी फिका और उनका इल्म उनके शागिर्दों के जरिए से भी मुंतकिल हुआ है और बहुत सी किताबें हैं कि जो इस लिहाज से उन्हीं की किताबें समझी जाती हैं। लेकिन अगर उन सब किताबों को अलग कर लिया जाए तो वो किताबें जिनके बारे में अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इमाम शाफी ही की हैं, उनमें सबसे अहम उनकी किताबुल उम है। किताबुल उम यह जिसको बाज लोग किताबुल हुज्जा, बाज लोग किताबुल मबसूत, बाज लोग किताबुल कदीम के नाम से मौसूम करते हैं। एक ही किताब के मुख्तलिफ नाम हैं। किताबुल उम कई जिल्दों में है और इसमें उन्होंने अपने उसूल भी बयान किए हैं और अपनी आरा भी बयान की है। फिर उनका रिसाला है। रिसाला उसूल फिका की इस उम्मत में पहली किताब है और इस मुख्तसर किताब में उन्होंने ये बताया है कि कुरान मजीद से, सुन्नत से इस्तिंबात अहकाम के उसूल क्या है। बहुत आला किताब है। अब भी अगर पढ़ी है तो आदमी को यह महसूस होता है कि अगरचे किसी फन की इब्तदा में वो चीज़ें तो नहीं होती जो उसके उरूज पर पहुंचने के बाद पैदा हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल इब्तदा करने वाले का अपना मकाम है, इसमें कोई शुबा नहीं। इसी तरीके से उन्होंने फिके इराक के इख्तलाफ के बारे में जो किताब लिखी है उसके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो नई किताब है। इख्तलाफ मालिक के मौजू पर जो उनकी किताब है वो भी, और इख्तलाफ अली व अब्दुल्ला के मौजू पर जो उनकी किताब है वो भी ये कहा जा सकता है कि उन्हीं की किताब है। ताहम उनके नुक्ता नजर को समझने के लिए ज्यादातर किताब उलम और किताब अर रिसाला ही मौजू बहस रहती है और एक तालिब इलम अगर इनका अच्छे तरीके से मुताला कर ले तो वो उनकी फिका और उनके उसूल के बारे में बहुत हद तक सही राय कायम कर सकता है। इमाम शाफी की जिंदगी में इमाम मालिक और इमाम मोहम्मद का गैर मामूली किरदार तो वाज़ेह ही है। पहले उन्होंने उनसे तहसील इलम की है, फिर उनसे तहसील इलम की है। लेकिन अगर असातिज़ा की हैसियत से लोगों का जिक्र न किया जाए तो अपने ज़माने के जिन जलील कदर लोगों से उन्होंने इस्तिफादा किया है उनमें लैस बिन साद और औज़ाई भी। इसमें शुबा नहीं कि ये लोग वो हैं कि जिनकी फिका अगरचे अच्छे शागिर्द न मिलने की वजह से उस ज़माने के हालात के लिहाज से आम न हो सकी, लेकिन ये जलील कदर आइम्मा थे और इनके नुक्ता नज़र से भी उन्होंने मकदूर भर इस्तिफादा किया है। बल्कि बाज मामलात में उनके बाज तबसरों से ये मालूम होता है कि वो लैस की आरा को इमाम मालिक की आरा पर तरजीह देते थे। इमाम मालिक के नुक्ता नज़र पर तनकीद में भी उनको जो रिसाला लिखना पड़ा उसका पस मंजर ये है कि वो खुद ये बयान करते हैं कि मैं कभी ये जुरत नहीं कर सकता था कि अपने उस्ताद के बारे में इस तरह का कोई रिसाला तसनीफ करूं, लेकिन मैंने ये देखा कि वहां हालात ऐसे हैं कि इमाम मालिक की टोपी और इमाम मालिक का कुर्ता लोगों में पूजा जा रहा है, उनकी किसी राय के बारे में आदमी जुबान खोलता है तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तब मैंने ये महसूस किया कि मैं ही हो सकता हूं कि जो अब इख्तलाफ भी करूंगा और तनकीद भी करूंगा तो ये शहर टूटेगा। वो ये महसूस करते थे कि अगरचे इमाम की आरा की बड़ी कदर व कीमत है, लेकिन इसमें शुबा नहीं कि इमाम की भी बहुत सी आरा ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में एक दूसरा मुहक्किक दूसरी राय कायम करे। चुनाचे उन्होंने अपने इख्तलाफात फिर बयान किए और इस तरह से उस तकद्दस को तोड़ने की कोशिश की जो उम्मत के लिए बहुत मोहलिक हो सकता था। इसी जमाने में मालूम होता है कि उन्होंने फिकह लैस और फिकह औज़ाई का मुताला किया है, और ये भी वाज़े होता है उनकी किताबों ही से कि सुफियान बिन उयना की किताबुल जवामे, सुफियान सौरी की अलजामिल कबीर और इमाम मालिक की मुअत्ता, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है। इनका वो हवाला देते हैं और ये बताते हैं कि कहाँ कोई चीज़ उनके लिए काबिल कबूल और कहाँ काबिल कबूल नहीं है। यहाँ एक और चीज़ की तरफ भी मैं इशारा कर दूँ कि किताबुल उम को पढ़ते हुए बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले आ जाते हैं कि जिसमें इमाम ये कह दे, यानी यूं नहीं मालूम होता कि ये इबारत इमाम शाफ़ी की है, बल्कि यूं लगता है कि रबी बिन सुलेमान ने इमाम शाफ़ी की ये बात यूं नकल की, यानी उनकी अपनी किताबी में यूं होता है। उसकी वजह भी उस जमाने का तरीका है तसनीफ है। वो किताब तसनीफ कर रहे थे, बाज़ औक़ात ये होता कि शागिर्द को कह देते कि तुम लिखो मैं बोलता चला जा रहा हूं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें भी उनकी किताब में आ गई हैं, ताहम बैसियत मजमुई किताबुल उम और रिसाला उन्हीं की तसनीफात है। इमाम शाफ़ी की फिका क्या है, किन उसूलों पर उस्तवार हुई है, वो दीन को समझने के लिए क्या बुनियादें वाज़ेह करते हैं, उनके सवाने का पर एक सरसरी नज़र डालने के बाद अब इसको भी देख लीजिए। इमाम ये कहते हैं कि दीन में असल चीज़ तो किताब सुन्नत ही है, और किताब सुन्नत के बारे में भी वो बिल्कुल वाज़े हैं कि जहाँ तक किताब का ताल्लुक है वो असल है और सुन्नत उसकी फरा है। वो इस मामले में बिल्कुल वाज़े हैं कि किताब असल है और सुन्नत उसका बयान है। ये भी वो बार बार कहते हैं कि मैं अहकाम के अक्स करने के मामले में इनको हम रुतबा बांधता हूँ, बाकी एतबारात से बहरहाल कुरान की फौकियत वाज़े है। ये भी उनके फतावा से बिल्कुल वाज़े हो जाता है और उसूल पर जो उन्होंने बहसें की उससे भी वाज़े हो जाता है कि अकायद के मामले में वो यही राय रखते हैं कि असल कुरान ही है, लेकिन जहां तक दूसरे अहकाम का ताल्लुक है उनके अक्स के लिए वो सुन्नत को उसी तरह माखज़ बांधते हैं जिस तरह पूरी की पूरी उम्मत हमेशा से सुन्नत को माखज़ बांधती रही है। कुरान और सुन्नत से वो मुराद भी ये लेते हैं कि वो कुरान जो हमारे पास मौजूद है और वो सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सुन्नत का लफ्ज़ इस मामले में बहसियत मजमुई बोलते हैं। रहा उसके बाद अखबार अहाद का मामला तो उस पर मैं अलग से उनका नुक्ता नज़र वाज़े करूंगा। इमाम शाफ़ी के ज़माने में ये चीज़ हो गई थी कि बाज़ लोगों ने सुन्नत की हुज्जियत में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया था। बाज़ लोग तो सिरे से ही मानने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे खवारिज के बाद फिरके। बाज़ लोगों का मामला ये था कि वो ये ख्याल करते थे कि वो हदीसें जो कुरान मजीद ही पर मबनी हैं उनको ले लेना चाहिए, या वो सुन्नत जो कुरान मजीद ही पर मबनी है उसको ले लेना चाहिए, बाकी सुन्नत से मुतल्लक तौक्फ बेहतर है। इसी तरह बाज़ लोगों का नुक्ता नज़र ये था कि हमारे पास जितना दीन मौजूद है वो बस काफ़ी है, अखबार अहाद के पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से मालिकिया के यहाँ ये चीज़ बहुत आम हो गई थी, जैसे कि उन पर बहस में ये चीज़ आएगी भी, कि वो अमले अहले मदीना को हुज्जत समझते थे। तो इमाम ने उस ज़माने में अपनी सारी मोहब्बत और अकीदत के बावजूद इमाम मालिक के इस मौके पर भी नक़्द किया है और इस तरह के दूसरे फ़िरकों के नुक्ता नज़र पर भी नक़्द किया है। और इसमें चूंकि उन्होंने हदीस व सुन्नत की बहुत गैर मामूली मुदाफ़त की, इसलिए मिस्र के एक ज़माना क़याम में उनको नासरुल हदीस के लकब से लोग याद करने लग गए। उन्होंने अपनी किताबों में पहली मरतबा सुन्नत की हुज्जियत पर वो दलायल कायम किए हैं कि जो अब तक दोहराए जा रहे हैं। ये वाक़िया है कि जितने दलायल भी इस ज़माने तक और इस ज़माने के मुहक्किकीन तक लोग दे रहे हैं वो सब इमाम दे चुके हैं। उन्होंने कुरान मजीद की जिन आयात से इस्तेशाद किया है, सुन्नत की जो हैसियत वाज़े की है, जिस तरह से मुख्तलिफ दलायल के साथ अपने मौकिफ को मौक़द किया है, वो सारी चीज़ें اب بھی اسی طریقے سے دہرائی جا رہی ہیں, اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے. ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث اور سنت میں جو مقام قائم ہوا وہ بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ پھر بعد کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے. چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے مقابلے میں ان پر اخباری نقطہ نظر کا غلبہ بھی ہوا, جس کا میں بھی ذکر کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتاب و سنت کو اصل قرار دیتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے, امام نے رسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے, خبر واحد حجت ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے. حضرت عمر نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاؤ, اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نوعیت کیا تھی. اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ بھی کسی روایت میں آ گیا تو اس پر بھی انہوں نے نقد کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں, ایک آدمی کی خبر کافی ہے, حجت ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور ایسے ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے, یعنی اختلاف کے باوجود ان کے بعض دلائل سے, کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا تھا, جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ سب وہ لے آئے ہیں اور لا کے انہوں نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا ہے. اس زمانے میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے ہوئے دلائل کو دہراتے ہیں, وہ اس زمانے میں تھے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ مکہ میں, بغداد میں, اسی طرح عراق میں, اسی طرح بعد میں مصر میں, یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھرتے تھے, تو وہاں کے سارے علم سے وہ بہت حد تک واقف ہو گئے تھے. چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نقد کیا جا سکتا ہے, یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں. یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بہت بحث کر لیتے تھے, دوسرے ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے. علم معانی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بالکل زچ کر دیتے تھے. اسی طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں, لہذا عام خاص نسخ اس طرح کی اصطلاحات اور ان کی وضاحت بہت کرتے رہتے تھے. تو احمد بن حنبل نے ان پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں امام شافعی بڑے فلسفی ہیں, لغت میں, معانی میں, فقہ میں, تو خاص طور پر ان کی حیثیت ایک فلسفی خالص کی ہے. انہوں نے تبصرہ کیا, یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلاسفہ نے دنیا کی مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں, تو یہ پہلا آدمی ہے اس امت میں کہ جو یہ کام کر رہا ہے. چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارسطو نے کیا ہے وہی کام کم و بیش امام شافعی نے ہمارے ہاں کیا ہے. اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حیثیت حاصل نہیں ہے, تو وہ خلوت میں گیا اور منطق تصنیف کر کے لے آیا. بالکل یہی معاملہ امام نے کیا. لوگ اگرچہ فتوے دے رہے تھے, رائے دے رہے تھے, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے, عام خاص سب ہو رہا تھا, لیکن یہ کہ اس کے لیے اصول چونکہ ترتیب نہیں پائے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے اس کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حیثیت سے اس فن کی بنا ڈال دی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقف واضح کیا اس میں افراط و تفرید بھی ہوئی ہے. تاہم کتاب و سنت کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ماخذ مانتے ہیں, اس کو اصل حجت قرار دیتے ہیں, اسی سے اولاً استنباط کرتے ہیں. جب وہ اس سے استنباط کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے ہاں رکھتی ہے. دوسری چیز اجماع فقہا ہے. امام شافعی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں اور یہ اجماعی ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی, یعنی وہ جو مشہور آیت ہے میں یتبع غیر سبیل المؤمنین, یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے سب سے پہلے دریافت کی. لیکن اجماع سے امام شافعی کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتحال سامنے آتی ہے. وہ اجماع کی حجیت پر دلائل دیتے چلے جائیں گے. کوئی آدمی ان کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پود بھی اسی طرح بکھیریں گے جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ ان کا عام طریقہ ہے. چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع پھر کسی چیز کو مانتے بھی ہو؟ تو ان کا الحمدللہ, دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں یہ اجماعی سے ثابت ہیں, ساری کی ساری. آخر زکوٰۃ کی مقادیر اجماعی سے ثابت ہے نا. یہ ان کے تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جس نتیجے پر پہنچوں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا متن ہے, ایک چیز سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی. اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا اور فہم, اصل میں تو روبہ عمل یہ ہوگا, تو منشا اور فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو منشا کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے؟ امام شافعی اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا, اس کے بعد اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا. اب وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک بالاجماع منتقل ہو گئے ہیں, وہ باعث نزاع نہیں ہو سکتا, یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. وہ اصل میں اجماع کی اصطلاح انہی مواقع پر استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک شخص فرض کر لیجئے کہ آج صلات پر بحث کرنا شروع کر دے, اور یہ کہنا شروع کر دے کہ قرآن مجید میں جیسا صلات کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں, تو صلات کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے, اس کا مسمہ کیا ہے؟ وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے میں واضح ہے کہ اس کا مفہوم یہی. یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے, امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہو, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سب چیزیں آتی ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو معارضہ پیش آیا تو انہوں نے جو مثال دی وہ مثال وہی تھی کہ نماز آخر پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, زہر کی چار رکعتیں ہیں. یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اجماع فقہا یعنی اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی عام آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے, علماء فقہا امت کے جلیل القدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو بے اجماع منتقل کر رہے ہیں, تو پھر اگر کسی ایک آدھ آدمی نے اختلاف کیا تو لا یوبا, یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں. اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز, کتاب و سنت کو کیونکہ وہ ایک قرار دے دیتے ہیں, تو ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتویٰ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے, اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا, اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے, تو یہ بھی حجت ہو. اس کے بہت دلائل دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے, ان کے زیادہ قریب تھے, دین کا فہم ان کا ہم سے بہتر تھا, اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کی ہے تو اس میں دونوں احتمال ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں. تو بہرحال صاحب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے. اس کے بعد وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے, اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں, یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر, ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں. یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے. اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے افق بالقرآن و سنہ ہوتی ہے, اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض مواقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی نسبت کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے, اور شخص صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دے دیں گے. یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دے دیں گے. تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. پانچویں چیز ان کے ہاں قیاس ہے. یعنی امام شافعی بھی قیاس کے قائل ہیں, اور یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہی ہیں, نہ صرف یہ کہ کہیں ہیں بلکہ قیاس کیا بھی ہے. لیکن قیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس طرح کہ ہم مثلاً حنفیہ کے ہاں پاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں قیاس کی صرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بالکل صریح ہو, جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنا بہت واضح طور پر موجود ہو. اور اس صورت میں جب میں قیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت ہی کے اس پہلو کو جو بصراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں. اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی آراء سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی. یعنی قرآن تو واضح ہے, سنت واضح ہے, اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتویٰ ہے تو اسی دلیل پر اس کو باندھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو. اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا, انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس قیاس کی بنا بالکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے. تو دین کا ماخذ وہ اسی کو مانتے ہیں. یہ امام شافعی کی فقہ کے اصول ہیں. امام شافعی جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں علم کلام کے بعض موضوعات بھی مناظروں کا موضوع بن گئے تھے اور اس پر بھی بہت جدال برپا تھا. چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے معاملات میں بھی ان کی رائے ہمیں معلوم ہے. قرآن مجید کو امام احمد بن حنبلی کی طرح غیر مخلوق مانتے تھے, اس پر انہوں نے دلائل بھی دیے. قیامت میں رویت باری کے وہ قائل تھے, یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چہرے سے نقاب الٹیں گے اور اہل ایمان ان کو دیکھیں گے. دیکھنے کی صورت کیا ہوگی یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بہرحال رویت ہوگی قیامت میں, اس کے وہ قائل تھے. اسی طریقے سے اس زمانے کی ایک بڑی بحث یہ تھی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے. تو امام شافعی کی رائے بھی یہ تھی کہ خلیفہ کو قریشی میں سے ہونا چاہیے. یہ بحث بھی اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ خلفائے راشدین میں ترتیب فضیلت کیا ہے, اور اس پر بڑے مناظرے گرم رہتے تھے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر فضیلت رکھتے ہیں. امام شافعی اس میں ترتیب زمانی کے قائل ہیں, یعنی ان کے نزدیک سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور اسی طرح جس طرح کے وہ خلیفہ ہوئے. یہ بحث بھی اس زمانے میں بہت عام تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی میں کون آدمی برسر حق ہے. وہ بہت واضح طور پر حضرت علی کے معیت ہیں. امیر معاویہ کو وہ صاف صاف باغی کہتے ہیں. ان کی کتاب العلوم میں اس موضوع کے اوپر بڑی مفصل بحث ہے, جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا یہ موقف بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے اور امیر معاویہ نے ان کے خلاف پھلوا کے بغاوت کی. حضرت علی کے وہ غیر معمولی طور پر معتقد تھے, اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ بہت شوق سے اپنا وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حب آل محمد رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں, اور اس پر فرشتے گواہی دیں گے کہ میں رافضی ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح سے اپنی عقیدت و محبت کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے. اس زمانے میں جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کے حامل تھے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے شیعہ بعد میں وجود میں آئے. ان کے نقطہ نظر کیا تھے, ان کی بحثیں کیا تھیں, ان کے مقاصد کیا تھے, یہ ایک الگ موضوع ہے. تاہم امام علم کے معاملے میں متعصب نہیں ہوئے کبھی بھی. چنانچہ ان کا اپنا یہ قول موجود ہے کہ میں نے مقاتل سے تفسیر کے بہت سے اہم پہلو سیکھے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر کے معاملے میں اگر یہ جاننا چاہو کہاں جانا ہے تو ہر چیز مقاتل ہر چیز کا عیال قرار پائے گا, یہ ان کے یعنی اسی پر انحصار کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ زیدی شیعہ ہیں, مشہور تابعین میں سے ہیں. تو اس معاملے میں ان کے اندر کوئی تعصب نہیں تھا. جہاں کہیں سے بھی ان کو علم حاصل ہوا ہے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تتبع کیا اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی ہے. اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ کتاب و سنت میں جب کبھی معارضت ہوتی ہے تو امام شافعی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلاً کوئی معارضہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو. وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی ربط کیا ہے وہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے, ورنہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے. اور یہ در حقیقت امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اصطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کا باعث بن گئے, جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے. میں اس پر ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی کہ جن میں قرآن مجید نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے الناس, لیکن اس سے مراد صرف بنی اسماعیل ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے, قرائن سے معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاق سباق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے. اس طرح کی مثالوں سے وہ اپنا موقف واضح کر لیتے ہیں. جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں سے ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام سیگا استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے, تو پھر وہ ان مواقع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی. یہ ان کا اور حنفیہ کا مشہور اختلاف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہی قرینہ ہونا چاہیے، آیت کے گرد و پیش میں، سیاق و سباق میں وہ بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے. لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس قرینے کو متعین نہیں کر پا رہے، وہ حکم خاص ہی ہوگا. چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں. یہ بڑی مشہور بحث ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے. اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نقطہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں، ان سب میں امام شافعی کا یہی استدلال کار فرما ہے. یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے مواقع پر کبھی نص کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص. چنانچہ شوافے کے ہاں نص کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ حکم پورا کا پورا ختم ہو جائے، ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے، کسی چیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ یہی ہوگا. سنت قرآن مجید پر زیادت کر سکتی ہے، یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے. امام شافعی اس کے بھی قائل ہے، اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوارے زانی کو 100 کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لیے جلاوطن بھی کیا جائے گا، لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں، اس لیے کہ روایت میں یہ زیادت آئی ہے. وہ اس کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن مجید کے نقطہ نظر اور اس کے اجمال کی وضاحت ہی قرار دیتے ہیں. اس کو دو لفظوں میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے، یہ اصول تو بالکل صحیح ہے. لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے، اس میں جلیل القدر امام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص قرآن بھی کر دیتا ہے، سیاق و سباق بھی کر دیتا ہے، قرآن مجید کے اندر کوئی قرینہ بھی کر دیتا ہے، عقل عام بھی کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر خامخواہ مورچہ باندھا جائے. ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا ہے. احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے، اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو، اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفید اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا. یہ ان کے اصول جب زیر بحث آئیں گے تو میں عرض کر دوں گا. امام شافعی کے سوانح اور ان کی فقہ پر یہ ایک مختصر مطالعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. آل محمد کا ہے انہوں نے، آل کا لفظ بولا انہوں نے، اہل کا نہیں بولا. آل کا لفظ عام ہے، آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے. جس معنی میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان، تو اس معنی میں بھی آل محمد کہا جا سکتا ہے. اہل بیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا.
یعنی
پیروکاروں کے معنی میں، میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، عام بھی ہو جاتے ہیں. آل کا لفظ پیروکاروں کے معاملے میں، اتباع کے معنی میں، کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں، کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں، اور اسی طرح اہل خاندان کے معنوں میں بولا جاتا ہے. پیروکار، اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروں ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں. اہل بیت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید بالکل سری الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. خیر کہنے وہ جو بھی کہہ لیں، لیکن اس میں شبہ نہیں، اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، بیاہی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہیں. لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. میں آپ کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں.
لیکن وہ جو اسلام نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اہتمام فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے تھے.
یہ روایت پہ تحقیق کریں.
قاری سعید الرحمان صاحب کا مضمون ہے اسی مہینے کے اہل بیت کون
یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہمارے ہم تک پہنچی ہے, بس اسی طرح کی روایت ہے, لوگوں میں مشہور ہو گئی. شیعہ نقطہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں, چل پڑتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں.
قرآن کو جو ایک منظم کتاب نہ ماننے کا جو مقدمہ ہے, اس کی بیسس کیا ہے کہ ہمارے جو پہلے دور کے فقہا ہیں ان کی نظر اس طرح
نہیں. ہمارے اس دور کے کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نظم نہیں ہے, تو ان کے بارے میں یہ بدزنی کیوں کی جائے کہ وہ اس طرح ہی کوئی بات کہتے ہوں گے. ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے مواقع پر وہ جو قریب میں سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے استشاد بھی کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بھائی سارا قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے. جو آدمی اس میں شبہ کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. یہ قرآن مجید کی اپنی نص ہے کہ یہ ہدل للناس ہے, اس لیے سب ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے. فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ افسانے ہیں, یہ سب افسانے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. شیعوں کی تفسیر مقبول جو مشہور تفسیر ہے ان کی کبھی پڑھیے, قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہو, سب اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جی
یہ عبادت روڈ پر ایک راتی کا عبادت خانہ, اس کے باہر امام شافعی کا ایک شعر لکھا ہوا عربی میں, اس کا نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا, اسے یہ پتا نہیں چلا کہ علی اللہ ہے یا علی خود خدا ہے یا اس کا پتا.
امام شافعی کا شعر
لکھا
ہوا, انا للہ وانا الیہ راجعون. امام شافعی کا جو شعر اس معاملے میں مشہور ہے میں نے سنا دیا. ان کانا رفضن حب آل محمدی فلیشد السقلان انی رافضی, یہی شعر ہے بس.
آپ کے لیکچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی سنت متواترہ ہی کو اصل میں اجماع مانتے تھے.
یعنی امام شافعی کی ساری بحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو اجماع کا مفہوم لیا یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا. اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب اجماع کہا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ بات کرنے والے کے دلائل کا تارو بہت بخیر دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مانے. وہ اجماع ان چیزوں پر بولتے ہیں کہ قرآن مجید کے مدعا کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے امت کو بالاجماع منتقل. سنت متواترہ, متواتر کا لفظ اجماع سے کمتر ہے, یعنی متواتر کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اکثریت, اجماع کا مطلب کوئی اختلاف ہی نہیں, اس پر بولتے ہیں. اس معنی میں اجماع کے حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس مفہوم میں اجماع کا لفظ بولا جائے تو ظاہر ہے کہ سارا دین اس معاملے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کو دین بالاجماع بھی ملا ہے, ہم کو دین بالتواتر بھی ملا ہے, ہم کو دین اخبار احاد سے بھی ملا ہے. تو جو دین بالاجماع ملا ہے اس کے حجت ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ روایت پر اجماع ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے ہم تک منتقل ہونے پر اجماع ہوگا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا, اس پر اجماع ہے. میں اس وقت کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں نے یہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ میں ائمہ اربع پر لیکچر دیتے ہوئے پہلے ان کا نقطہ نظر بیان کروں گا, آخر میں اگر موضوع ہوا تو ایک لیکچر محاکمے کا دے دوں. وہ امامت کے لیے امامت کبرا جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں, ایک امامت تو مسجد کی بھی ہوتی ہے نا, امامت کبریٰ کے لیے یعنی مسلمانوں کی خلافت کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا مانتے ہیں، اس پر اجماع ہے ویسے بھی، یعنی جن معنوں میں ہمارے فقہا اجماع کہتے ہیں، امام شافعی کی اصطلاح میں نہیں، سب لوگوں کی رائے یہی ہے، امام شافعی کی اس پر بڑی بحث ہے، یعنی ہمارے فقہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو الائمہ من قریش کے الفاظ آئے ہیں اس کا مفہوم متعین کرنے میں ہمارے نزدیک غلطی کھا گئے، یہ بحث سیاسی سے زیادہ علمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمہ من قریش، سیاسی زیادہ علمی، الائمہ من قریش، اب الائمہ من قریش نہ صرف یہ کہ فرمایا بلکہ قریشی میں سے ائمہ ہوئے بھی، تو ایک چیز عمل سے بھی ثابت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا، تو علمی طور پر انہوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ جب تک امت میں قریشی مل سکتا ہے اس وقت تک اسی کو خلیفہ بنانا، چنانچہ شاہ ولی اللہ کو دیکھیے نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خلافت کے امیدوار چار پانچ ہوں گے ان میں سے قریشی ہوگا تو قریشی کو ترجیح دی جائے گی، نہیں میسر آیا تو پھر تو کیا ہو سکتا ہے،
خلافت کے لیے قریشی کا
کافی ہو، شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، یہ واضح طور پر عرض کر دوں، میرے نزدیک تو روایت بالکل صحیح ہے، اس کا مدعا غلط سمجھا گیا ہے، جی یہی رائے، یعنی اگر خلافت کے جو ضروری خصائص ہیں ان سے قریشی محروم ہی نہیں ہے تو بہرحال قریشی کو ترجیح دی جائے گی، یہ کوئی امام شافعی کی تنہا رائے نہیں ہے، باقی فقہا کی بھی یہی رائے ہے اور اس زمانے تک کے علماء کی یہی رائے ہے، انہوں نے یہ کہا کہ قریش اب خلافت کے اہل نہیں رہے اور ان میں سے کوئی ایسا آدمی ملنا ہی ممکن نہیں رہا کہ جو اس وقت ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، اس لیے جس طرح اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح پر یہ خلافت، یہ غلط مسئلے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، دیکھیے نا یہ ہمارے شیعہ حضرات نے یہ موقف قائم کر لیا کہ خلافت تو بہرحال امام معصوم کے پاس ہوگی، اب وہ امام معصوم صاحب غائب ہو گئے، اس کے بعد مسئلہ بنا رہا ہے بہت، یہاں تک کہ خمینی کو آ کر پھر ایک نیا موقف پیدا کرنا پڑا کہ علماء میں سے بھی ایک معتمد آدمی نیابت کر سکتا ہے، یہ ہوا نا، ورنہ وہ تو اس کے قائل نہیں تھے، پانچویں چھٹی صدی تک تو اس پر بڑی بحث رہی ہے کہ کیا امامت کے منصب پر کوئی غیر معصوم لمحے بھر کے لیے فائز ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت تو ہر حال میں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، اگر امام کو عصمت حاصل نہیں ہے تو کس طرح لوگوں کی عزت آبرو اس کے حوالے کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کا معصوم ہونا لازم ہے، اس پر بہت بحثیں کرتے تھے، اب سوال یہ ہے کہ جو اب اس کی نیابت کر رہا ہے لوگوں کی عزت مال آبرو اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، خمینی کے ہاتھ میں تو بہت رہی، وہی امام غائب کی نیابت میں جس شخص پر علماء اعتماد کر لیں وہ شخص بھی نظام حکومت کو چلا سکتا ہے، یہ راستہ نکالا انہوں نے، ورنہ ان کی اصل فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہیں نہیں میں نے یہ ہرگز میری طرف وہ بات اس بات کی نسبت نہ کیجیے جو میں نے کہی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کرے، میں نے ایسی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اس زمانے میں یہ چپکلش عام تھی کہ جو لوگ اس محبت کو ظاہر کرتے ان کو شیعہ یا رافضی کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ بھائی اگر اس بنیاد پر کسی کو رافضی کہتے تو پھر میں بھی رافضی ہوں، یہ تو کوئی رفض نہیں ہے اس کے اندر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے، بات کو وہیں رکھیے جہاں انہوں نے کہی ہے، اس کو اس جگہ سے آگے کیوں بڑھاتے ہیں، یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جس طریقے سے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی میں وہابی تو بالکل نہیں ہوں لیکن اگر قبروں پر سجدہ نہ کرنا وہابی ہے تو پھر میں بھی وہابی ہوں. یہ اس طرح کا اسلوب, ان کی بات کو ان کے اسلوب میں سمجھیے. سب سے ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا بلکہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ تھی بھی یا نہیں, حالانکہ قرآن مجید کی نص سری سے ثابت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں, اور تاریخی طور پر
معاملہ ہوگا تو وہ بھی تو اس میں شامل ہوں گے,
ظاہر بات ہے اس میں کیا شبہ ہے.
اور وہ نواسی بھی شامل ہوگی جس کو حضور اپنے قدر پہ اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے.
سبھی شامل ہوں گے. امام شافعی کے معاملے میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی خاص خاندان کے حصے ہی سے محبت کرتے تھے, ان کا عمومی رجحان امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی طرف تھا اور اسی سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوا.
نواسے تھے رکھا
لوگ, ہاں مسلم کھجوریں کھاتے کھاتے فوت ہو گئے. امام شافعی کی دردناک وفات کا میں نے ذکر نہیں کیا, ویسے تو وہ خونی بواسیر کے مریض تھے اور اس زمانے میں ان کو بہت تکلیف بھی تھی اس کی, لیکن درس میں بعض لوگ بیٹھے رہے جو ان کے مخالف تھے اور مالکیہ کے نقطہ نظر کے تھے. وہ اس زمانے میں امام مالک پر بہت تنقیدیں بھی کر رہے تھے. جب ان کے اپنے شاگرد اور ان کے اپنے معتقدین چلے گئے تو انہوں نے اس قدر ان کو زد و کوب کیا امام شافعی کو کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی. یہ حادثے کوئی نئے نہیں ہیں, ہوتے ہی رہے ہیں اس امت میں.
ہم ویسے پریشان ہوتے ہیں آج کل لوگوں کو دیکھیے شروع سے.